پوری حدیث باپ کے ساتھ پڑھیے، یہ طریقہ ہے. ختم بخاری کا مطلب ہے کہ پورا باب اور حدیث سب پڑھیے. مجاہد کو کیا پڑھو گے؟ وقالا نہیں ہے، وہ یقالو ہے. انعمار نہیں ہے، انعمارہ ہے. انعمار جو ہے وہ حضرت صحابی رسول کا نام ہے، راویوں میں جو آئیں گے وہ عمارہ ہوگا. انعمارہ عمارتہ تو صحیح ہے، یہ غیر منصرف ہے اس لیے عمارتہ آپ نے پڑھ لیا. اور ابن جو ہے یہ صفت ہے اس کی، حالت مجرور میں وہ ہے تو اس کی صفت بھی حالت جر میں آئے گی. تو وصل کے ساتھ پڑھو، کلمتان حبیبتان الی الرحمن. بھی ہے اس میں
سبحان اللہ وبحمدہ
پڑھ لیجیے.
آپ ظاہر کر کے پڑھیے تب نہ پتا چلے گا کیا ہے مصدر المقصد کا اعراب، کیا ہے مقصد کا. احمد فائل ہے حدثہ کا، احمد ابن جو ہے صفت ہے، صفت موصوف کا اعراب ایک ہوتا ہے. چلیے ہمارا سب مل پاپا اعراب ظاہر کرو. ان ابھی جرا ابھی جرا
تھا
مکان ہے کہاں خفیف اتانے ہیں
نا.
کرنے کے دو طریقے ہیں, ایک پر قناعت ہے اور ایک سماعت ہے. شاگردوں نے پڑھا اور استاد نے اس کو سنا, اور استاد نے پڑھا اور شاگردوں نے خاموشی سے سنا. ایک طریقہ تو آپ نے اپنا دیا, اب میں پوری حدیث پڑھتا ہوں آپ اسے سنیں. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسط العدل في الروحية, ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل, وأما القاسط فهو الجاهل. حدثنا احمد بن الشعبى قال حدثنا محمد بن خويل عن عمار بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن, خفيفتان على الانسان, ثقيلتان في الميزان. سبحان الذي وبحمده سبحان الله العظيم, او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. جس کتاب کا ہم اور آپ ختم کرنے بیٹھے ہیں اس کتاب کا نام ہے بخاری شریف. بخارا ایک شہر کا نام ہے, اس کے مؤلف حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالی عنہ وہیں کے رہنے والے تھے, اور بہت بڑے محدث, عالم, صوفی, فقیہ, بلکہ درجہ اجتہاد پر فائز. اللہ تعالی نے انہیں ایسا ذہین و فطین اور مضبوط قوت حافظہ کا مالک بنایا تھا کہ ایک مرتبہ جو بات سن لیتے تھے وہ کبھی بھولتے نہیں تھے. تقوی پرہیزگاری میں بہت بلند مقام رکھتے تھے. اللہ تعالی نے انہیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ لاکھوں حدیثوں میں سے تھام تھام کر تحقیق کر کے اور ایک ایک حدیث کو انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا. حدیث کو نقل کرنے کا اہتمام اور انتظام یہ کیا تھا کہ جب کوئی حدیث آپ کو لکھنی ہوتی تھی تو ایک روایت میں ہے کہ غسل فرماتے, اور دوسری روایت میں ہے کہ وضو فرماتے, اور پھر دو رکعت وہ نماز ادا کرتے, اور پھر ایک حدیث. کتابت حدیث اور قراءت حدیث, سماعت حدیث, یہ اتنے اہم کام ہیں کہ ہمارے اسلاف نے جب اس کام کو کیا ہے تو انتہائی اہتمام اور انتظام کے ساتھ کیا. بعض محدثین جب حدیث بیان کرتے تھے, غسل کرتے تھے, نئے کپڑے پہنتے تھے, عطر لگاتے تھے, اور پھر با ادب بیٹھ کر وہ حدیث رسول بیان کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب یہ ہے, عربی کا لفظ حدیث ہے, حدیث کے معنی بات چیت کرنا, گفتگو کرنا. جب ہم حدیث رسول سنتے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ کسی مولانا کی زبان سے سن رہے ہیں، بلکہ یہ آپ تصور کیجیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں حدیث بیان کرنے والا یہ تصور کرے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات چیت کر رہا ہوں، یہ کتنا بڑا منصب ہے. اس لیے حدیث کو سننا اور اس کو بیان کرنا انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ضروری ہے، اور جتنے ادب و احترام کے ساتھ حدیث سنی جائے گی، پڑھی جائے گی، بیان کی جائے گی، اس کا نور اور فیض پڑھنے والے سننے والوں کے دل میں مرتسم ہو جائے گا. حدیث کی تین قسمیں ہیں، ویسے تو بہت سی قسمیں ہیں، لیکن اس کے انواع کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں. ایک حدیث قولی ہے اور ایک حدیث فعلی اور تیسرے حدیث تقریری. امام بخاری نے ان تینوں قسموں کی حدیثوں کو اس صحیح بخاری میں جمع فرمایا ہے. حدیث قولی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کچھ فرمایا، جس کو صحابہ کرام جب بیان کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یوں کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. اس میں لفظ قول کسی نہ کسی طرح سے ذکر ہوتا ہے. ایسی تمام حدیثوں کو حدیث قولی کہیں گے. اور حدیث فعلی وہ حدیث ہے کہ حدیث کے اندر حضور کا ارشاد، فرمان اور آپ کا قول مذکور نہیں ہے، لیکن حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ حضور نے یہ فعل اور یہ کام کیا ہے. حضور نے کچھ کہا نہیں ہے، فرمایا نہیں ہے، بلکہ عمل کیا ہے، اس کام کو کیا ہے. اس لیے اس حدیث کا نام ہے حدیث فعلی. صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چاہے وہ قولی ہو چاہے وہ فعلی ہو، سب کو وہ محفوظ رکھتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تھے تو صحابہ کرام غور سے دیکھتے اور ارشاد اور عرض کرتے فأکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس انداز سے تناول فرمایا. کسی کی طرف نگاہ محبت سے حضور دیکھتے تو صحابہ کرام اس ادا کو بھی نقل کرتے اور کہتے فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور چلتے صحابہ کرام قدموں کو گنتے اور کہتے فمشى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بستر ناز پر آرام فرماتے صحابہ کرام نثار ہو کر اعلان کرتے فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم. غرض کی ایک ایک ادائے رسول کو صحابہ بڑی محبت سے اپنے دلوں میں اور ذہنوں میں محفوظ فرماتے تھے. جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام مذکور ہو، جیسے اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نامن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی تمام حدیثوں کو حدیث فعلی کہتے ہیں. اور جس میں حضور کا قول اور ارشاد ہو اس کو حدیث قولی کہتے ہیں. تیسری قسم کی حدیث ہے حدیث تقریری. تقریر کے معنی ہے کسی چیز کو برقرار رکھنا، ثابت رکھنا، اس کو رد نہ کرنا. یہ وہ حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا، نہ حضور نے اس کے کرنے کا حکم دیا تھا اور نہ حضور نے خود کیا تھا، بلکہ صحابی اپنی مرضی سے کوئی کام حضور کی بارگاہ میں کر رہے ہیں اور حضور اسے دیکھ رہے ہیں، لیکن حضور نے منع نہیں کیا کہ یہ کام مت کرو. تو یہ حدیث میں کسی صحابی کا کام حضور نے دیکھا اور اسے منع نہیں کیا تو وہ کام ایسے ہی ہے جیسے حضور نے کیا یا ارشاد فرمایا. اگر وہ کام غلط ہوتا تو حضور منع فرما دیتے، لیکن حضور نے اسے ثابت رکھا. ایسی حدیثیں بھی بڑی قوی ہوتی ہیں، اور ایسی حدیثوں کا نام ہے حدیث تقریری. ایک ہے حدیث قولی، اور ایک ہے حدیث فعلی، اور تیسری حدیث ہے حدیث تقریری. ان تینوں قسم کی حدیثوں کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے. یہ حدیث جو آ رہی ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث قولی نقل کرنی، اور حدیث بیان کرتے ہوئے ہر محدث اپنی سند بیان کرتا ہے. سند کا مطلب یہ ہے کہ محدث نے کس سے سنا، اس کی نسبت اس نے اپنے استاد سے کی، پھر استاد نے کس سے سنا، استاد نے اپنے استاد کی طرف نسبت کی، پھر وہ تیسرے استاد نے کس سے سنا، وہ اپنے استاد کی طرف نسبت کرتی کیا ہے. سند کہتے ہیں اصل میں نسبت اور ٹیک لگانے کو، اسی لیے اس کو مسند کہتے ہیں. اس لیے کہ جس سے ٹیک لگایا جاتا ہے اس سے اس کا تعلق اور اتصال ہوتا ہے. تو سند اس لیے اس کو سند کہتے ہیں کہ ہر محدث کے حدیث بیان کرنے کا تعلق دوسرے محدث سے بالکل متصل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سند. تو سند حدیث اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ہر محدث، ہر راوی لوگوں کے سامنے ہو، وہ راوی کس درجے کا ہے، ضعیف ہے، غریب ہے، قوی ہے، کامل الضبط ہے، ناقص الحفظ ہے، اس کے بہت سے اوصاف ہیں، اس تھوڑے سے وقت میں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. بہرحال راوی کے اعتبار سے حدیث کا درجہ متعین کیا جاتا ہے، یہ ضعیف ہے، یہ قوی ہے، یہ غریب ہے، یہ مدلس ہے. اس طریقے سے اس کے تمام درجات کو محدثین نے مقرر کیا ہے. امام بخاری یہاں پر اپنی حدیث کی سند پہلے بیان کرنے سے پہلے اس کا ایک باب مقرر کرتے ہیں. ہر حدیث کا ایک باب مقرر کرتے ہیں، اور اس حدیث میں یا تو اپنے اجتہاد سے کوئی لفظ بیان کرتے ہیں، یا کسی صحابی کا کوئی قول بیان کرتے ہیں، یا پھر اللہ تعالی کی آیت کا، کوئی قرآن کی آیت کا کوئی ٹکڑا بیان کرتے ہیں. یہ ہے عنوان، یہ ہے موضوع. عنوان دیکھ کر کے بات سمجھ میں آتی ہے کہ آنے والی حدیث سے امام بخاری کیا چیز ثابت کرنا چاہتا. تو پہلے اس کا عنوان مقاعد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں باب و قول اللہ، اللہ تعالی کے ارشاد کے بارے میں. یہ حدیث ہے، اور وہ اللہ کا ارشاد کیا ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے. اہل سنت اور اسلام کا یہ ایک عقیدہ ہے، جس طرح قیامت قائم ہوگی عقیدہ ہے، سوال جواب ہوگا عقیدہ ہے، اللہ ایک ہے عقیدہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہیں یہ عقیدہ ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ عقیدہ ہے. اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالی انصاف کا ترازو قائم کرے گا. جس طرح سے دنیا کا ترازو ہوتا ہے، میں بول رہا ہوں آپ میری طرف توجہ دیں، ادھر ادھر نہیں، یہی حدیث کے سننے اور سنانے کے خلاف بات ہوتی ہے، سمجھے؟ میں جب سے دیکھ رہا ہوں آپ ادھر نہیں دیکھ رہے، بس ادھر دیکھ. اللہ تعالیٰ وہاں قیامت میں انصاف کا ترازو قائم کرے گا. جس طرح دنیا کا ترازو ہوتا ہے، بیچ میں ایک لکڑی یا لوہے کی ڈنڈی ہوتی ہے، اور دونوں طرف اس کے پلے ہوتے ہیں، جس سے ناپ تول کی جاتی ہے اور وزن معلوم کیا جاتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت میں انصاف کا ترازو رکھے گا. اور اس ترازو رکھنے کا مقصد یہ ہے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ان الاعمال ان اعمال بنی آدم وقولهم، انسان کے تمام اعمال اور ان کی بات چیت اس ترازو میں رکھ کر تولی جائیں گی. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایمان وہ ترازو تولنے کے لیے وہاں قیامت میں قائم کرنا حق ہے، یہی ہمارا عقیدہ. سب سے پہلے اس عقیدے کی مخالفت کرنے والا ایک گمراہ فرقہ نکلا ہے، اس گمراہ فرقے کا نام ہے معتزلہ. حضرت امام حسن بصری کی درسگاہ میں وہ شخص آتا تھا، اور جب اس کے عقائد میں کچھ تزلزل آیا تو حضرت امام حسن بصری نے اس کو اپنی درسگاہ سے نکال دیا اور فرمایا اے تزل چل یہاں سے ہٹ. اسی مناسبت سے اس کا نام معتزلی رکھا گیا، یعنی اہل سنت سے اس کو ہٹا دیا گیا، نکال دیا گیا. تو معتزلی فرقے نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ قیامت میں کوئی ترازو نہیں رکھا جائے گا، اس نے انصاف کے ترازو کو رکھنے کا صراحتاً انکار کیا. اور جب ان سے پوچھا گیا تو پھر یہ قرآن میں جو فرمایا گیا تو کہنے لگا یہ ترازو جو ہے حقیقتاً نہیں ہے بلکہ مجازن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح سے اعمال کا فیصلہ کرے گا جیسے کہ ناپ تول کر چیزوں کے بارے میں معلومات ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کا فیصلہ کرے گا، جس کو مجازن کہا گیا ہے کہ اسے تولا جائے گا. اور ہمارا عقیدہ ہے قرآن و حدیث میں جو لفظ جس کا معنی حقیقی مراد لینا اس میں کوئی تعذر نہ ہو تو معنی حقیقی مراد ہوگا، ہاں کسی شرعی قباحت کی وجہ سے معنی حقیقی نہیں بلکہ معنی مجازی مراد دیا جا سکتا ہے. اور انصاف کا ترازو قیامت میں قائم رکھنا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اس میں کوئی تعذر نہیں ہے، اس لیے یہاں معنی حقیقی مراد ہوگا. بہرحال وہ ترازو رکھا جائے گا اور انسان کا عمل اس میں تولا جائے گا، جتنے آپ لوگ نیک بھلی بری بات کہتے ہیں سب اس میں تولی جائے گی. ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تولنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو علیم و خبیر ہے، سب کچھ جانتا ہے، پھر تول تول کر لوگوں کا حساب کیوں کرے گا؟ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے انصاف کا ترازو نہیں رکھا ہے، وہ انسانوں کے لیے انصاف کا ترازو رکھا ہے، اس لیے کہ اس میں بڑے سے بڑے کرمنل بھی لوگ ہوں گے، بڑے سے بڑے لفنگے اور جھوٹے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے انصاف پر بھی ریمارک کریں گے، اعتراض کریں گے، کہیں گے اللہ تعالیٰ میں نے یہ گناہ نہیں کیا یہ گناہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقرا کتاب کا کفا بنفس کل یوم علیک حسیبا، قیامت کے دن ہر ایک کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے اقرا کتاب کا، پڑھ اپنا نام اعمال، تو میں نے یہ گناہ کیا. تو حدیث میں آیا ہے کہ جب حکم ہوگا تو بعض بندے اپنا نام اعمال لے کر پڑھیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ میرا نام اعمال نہیں ہے، کسی کا نام اعمال غلطی سے تیرے فرشتوں نے میرے ہاتھ میں دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا ہی نام اعمال ہے، ہمارے فرشتے غلطی نہیں کرتے. تو وہ کہے گا یہ گناہ میں نے نہیں کیا ہے، یہ گناہ میں نے نہیں کیا، یہ گناہ میں نے نہیں کیا، اس طرح سے وہ انکار کرے گا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ جلال میں ارشاد فرماتا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون یکسبون بما کانوا یکسبون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے زبان دراز کے منہ کو ہم اس دن بند کر دیں گے، تالا لگا دیں گے. بہت بولتا ہے، دنیا میں بھی زبان درازی اور اللہ کے سامنے بھی زبان درازی، کیسے کرتے؟ اور تو ہم سے گواہی مانگتا ہے، سن ہم گواہی دیتے ہیں. قرآن فرماتا ہے کہ اس کا ہاتھ گواہی دیتا ہے، उसका हाथ बोलेगा और उसका पैर बोलेगा, ऐ परवरदिगार आलम उसने भी ये गुनाह किया। एक जगह फरमाया शाहिदा अलैहिम समउहुम व अबसारहुम व जुलूदहुम बिमा कानू यअमलून, कान भी गवाही देगा जितनी गीबत डालियां खुराफाती बातें और गाने सुनेंगे बाप, कान बोलेगा। दोस्तों ये कान हमारा नहीं है, तरफ का बनाया हुआ, ये उसके जासूस हैं जो तुम्हारे साथ लगे हुए हैं। हम सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, इन काम इस कान को इस हाथ को इस पांव को हम अपना गवाह बना रहे हैं, देख हमने खुदा की नाफरमानी की, हमने ये गुनाह किया है, छूट नहीं सकते। शहीदा अलैहिम समहुम व अफसारहुम व जुलूदहुम बिमा कानू यअमलून, जो कुछ तुम करके आए हो तुम्हारे काम तुम्हारी आंखें तुम्हारे बदन की खाल का एक एक हिस्सा बोलेगा रब्बुल आलमीन, ये झूठ बोलता है, इसने ये काम किया है, ये काम किया है, का कोई इनकार कर सकता है? घर का भेदी लंका डाल दिया, इसलिए होशियार हो जाओ। आखिर में तुमको नसीहत करने के लिए ये हदीस हजरत इमाम बुखारी ने लिखी है, अब आप आलिम बनोगे, अपनी जबान पर अपनी आंखों पर अपने कानों पर अपने जिस्म के एक एक रोए रोए पर कंट्रोल रखो, उसकी निगहदारी करो, कौम के इमाम बनने वाले कौम के कायद बनने वाले। अल्लाह ताला हमारे पूरे वजूद को इस हदीस का अक्स वाला अक्स बना दे और नबी की सुन्नतों पर अमल करने का सच्चा जज्बा है। तो अल्लाह ताला उस दिन अपनी जानकारी के लिए नहीं, बंदों को बताने के लिए, देख तेरे सामने तेरा अमल वजन किया जा रहा है, तेरे हाथ पांव गवाही दे रहे हैं, तेरी आंखें बोल रही हैं, तेरे कान बोल रहे हैं, आज सुन रहा है कल बोलेगा। रब्बुल आलमीन की कुदरत है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शय्इन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, इनकार नहीं कोई कर सकता है। इसलिए वहां इंसाफ का तराजू रखा जाएगा और उसमें सारे इंसान के आमाल और उनके अलवाल तोले जाएंगे। अब एक इल्मी गुफ्तगू इमाम बुखारी फरमा रहे हैं कि इमाम मुजाहिद ये रईसुल मुफस्सरीन थे और ताबई थे, उन्होंने कहा है कि ये नबउल मवाजीन अल-किश्ता में लफ्ज जो किश्त आया है, ये असल में अरबी जबान का लफ्ज नहीं है, बल्कि इनका मानना ये है कि ये रूमी जबान का एक लफ्ज है और किश्तास के माने आते हैं अदल के, इंसाफ के, उसी से ये लफ्ज किश्त बना है। लेकिन जमहूर मुफस्सरीन फरमाते हैं, उन्होंने कहा गया है कि किश्त जो है ये अरबी लफ्ज है और उसकी दलील ये है कि किश्त जो है ये लफ्ज मुकसित, इसमें फाइल का ये मसदर है और मुकसित के माना भी अरबी में आदिल आते हैं, इंसाफ करने वाला, और इसका बिल्कुल जिद और मुखालिफ माना भी बाप में लफ्ज को इस्तेमाल करने की वजह से उस बाप की खासियत उसमें पैदा हो जाती है, जैसे कि सलब माखस ये खासियत है, जिस लफ्ज को इस बाप में इस्तेमाल किया जाएगा उसका जो ओरिजिनल माना है उसके मुखालिफ को माना हो जाएगा, इसको कहते हैं सलब माखस, जो असल माखस है वो सलब हो जाता है। तो मुखसित के माने और किश्त के माने आते हैं इंसाफ के, लेकिन जब इसका इसमें फाइल कासिद फाइल की वजन पर बनाया जाए तो अब कासिद के माने इंसाफ के नहीं होंगे, जालिम के हो जाएंगे, बिल्कुल माना उलट जाएगा। ये भी इस बात की दलील है कि ये लफ्ज अजमी नहीं है बल्कि अरबी है। अब सनद हदीस बयान करते हुए इमाम बुखारी फरमाते हैं हद दसना, हमारे बच्चों ने हद दसना पढ़ा, हद दसना नहीं है, हद दसना ये फेल है और ना जो है उसका मफूल है और हद्दसा का फाइल जो है ये बाद में आ रहा है अहमद, हद्दसा अहमद ना ये असल में था, लेकिन वो चूंकि इस तरह पढ़ा भी जाता है حدثنا احمد بن اشعث. امام بخاری فرماتے ہیں یہ آنے والی حدیث میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، ہم سے بیان کیا ہے ہمارے استاد احمد بن اشعث. کبھی کبھی حدثنا بھی کہا جاتا ہے اور حدثنی بھی کہا جاتا ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب محدث کہے حدثنا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استاد نے جب یہ حدیث بیان کی ہے تو وہاں پر بہت سے شاگرد ان کے بیٹھے تھے، اور جب محدث یہ کہے حدثنی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے استاد یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو میں اس وقت تنہا تھا. یہ ہے احتیاط. فرماتے ہم سے حدیث بیان کی ہمارے استاد احمد بن اشعث نے، یہ بہت بڑے محدث حضرت امام بخاری کے استاد. اور پھر احمد بن اشعث جب حدیث بیان کر رہے تھے تو انہوں نے حوالہ دیا کہ حدثنا محمد بن فضیل، ہمارے استاد محمد بن فضیل نے ہم سے حدیث بیان کی. اور جب محمد بن فضیل حدیث بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان عمارہ بن القعقاع، میرے استاد عمارہ بن القعقاع سے یہ روایت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ایک محدث دوسرے کی طرف انتساب کر رہا ہے، حوالہ دے رہا ہے، اور حضرت عمارہ بن القعقاع جب حدیث بیان کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان ابی زرعہ، یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میرے استاد ابو زرعہ کی روایت ہے. اور حضرت ابو زرعہ یہ تابعی ہیں، محدث ہیں، جب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو وہ اس کو منسوب کر رہے ہیں ان ابی حریرہ، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. یہ ہے سند حدیث جو حضرت امام بخاری سے لے کر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی، اس کو کہتے ہیں سند حدیث. اب متن حدیث کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت ابو حریرہ حوالہ دے رہے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اے لوگو دو کلمے، دو بول، دو بولیاں، دو لفظ ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند اور محبوب ہیں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پسند ہیں. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ خفیفتان علی اللسان، جب حضور نے کہا دو کلمے بہت اہم اور اللہ کو پیارے ہیں تو سننے والے پر ایک تاثر ہوگا کہ وہ کلمے جب اللہ کو پسند بہت پیارے ہیں تو وہ کلمے کوئی لمبے چوڑے ہوں گے، اس کو یاد کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے. تو حضور نے امت کی اس نفسیات کو فوراً تسکین عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا گھبرانا مت، خفیفتان علی اللسان، یہ دونوں کلمے زبان سے بولنے میں بڑے ایزی اور سرل اور آسان ہیں، بڑی آسانی سے آدمی زبان سے اس کو ادا کر سکتا ہے، کوئی بہت مشکل کلمہ نہیں. پھر سننے والے پر دوسرا اثر یہ ہوا کہ جب اتنے آسان کلمے ہیں تو ان کا ثواب بھی تھوڑا ہی ہوگا. حضور نفسیات کو بھی خوب جانتے تھے، امت کو تسلی دی گھبراؤ مت، چھوٹے ہلکے پھلکے کلمے ضرور ہیں لیکن سبھی لگانے پھر میزان، جب یہ تولے جائیں گے تو دونوں کلمے ثواب کے اعتبار سے بڑے بھاری بھرکم اٹھائیں گے. یہ اس کو کہتے ترجمہ باب. امام بخاری نے میزان رکھنے کی بات کی تھی، قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ قیامت میں ترازو رکھا جائے گا، جبھی تو یہ دو کلمے تولے جائیں گے. تو امام بخاری نے کہا کہ حضور نے ہم کو یہ تسلی دیا ہے کہ ثقیلتان فی المیزان، جب ترازو میں یہ دو کلمے رکھے جائیں گے تو بڑے بھاری بھرکم ہوں گے. اور وہ دو کلمے کون ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ ایک کلمہ اور سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ. آپ لوگ نحو کو اچھی طرح پڑھے ہوئے ہیں, یہ مرتب ہے اور پورا یہ اس میں مبتدا خبر ہے. یہ تو کلمہ جو نہیں ہے کلام ہے, لیکن یہاں وہ کلام نحوی کلمہ اور کلام مراد نہیں ہے, یہاں جملہ مراد ہے. سبحان اللہ وبحمدہ کی عظمت یہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو قیامت میں انصاف کا ترازو رکھا جائے گا اس کے دو پلے ہوں گے اور ہر پلہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک میں آسمان اور دوسرے پلے میں زمین پوری رکھ دی جائے تو ایسا لگے گا آسمان اور زمین کی جیسے بڑے میدان میں انگوٹھی کا کوئی چھلا رکھا ہو.
اللہ اکبر,
اتنے بڑے بڑے پلے ہوں گے کہ آسمان انگوٹھی کے برابر نظر آئے گا, زمین انگوٹھی کے برابر نظر آئے گا. اب آپ سوچو گے کہ اتنے بڑے پلے کو ہماری نیکیاں کیسے بھر سکتی. یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھو. فرماتے ہیں جب مسلمان ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ جب الحمدللہ کہتا ہے تو ثواب سے ایک پلہ بھر جاتا ہے, اور جب سبحان اللہ کہتا ہے تو دوسرا پلہ بھر جاتا ہے.
سبحان
دو لفظ ہیں اور نیکیوں کے اعتبار سے اتنے زبردست ہیں کہ سقی لطانے فی المیزان قیامت میں ایک ایک جملہ دونوں پلوں کو بھر دے گا. یہ میرے سرکار کا کرم ہے کہ ہم سب کو ان کی بارگاہ رحمت سے کیسی کیسی سوغات ملی ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی. اے میرے بچوں, یہ حدیث امام بخاری نے نقل کی ہے اور اس حدیث میں ایک گمراہ فرقے کی تردید بھی ہے. اور پہلی حدیث آپ نے سنی ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت, امام بخاری نے ارشاد فرمائی انما الاعمال بالنیات, سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے.
بے شک
نیت کا تعلق عقیدے سے ہے اور یہاں گمراہوں کی ترغیب. تو گویا دو باتیں انہوں نے بیان کی ہے کہ بخاری پڑھو تو نیت اچھی رکھو, اور بخاری پڑھنے کے بعد کسی گمراہ سے فیک طور تعلق مت رکھنا, یہ گمراہ فرقے تمہیں قیامت میں تمہارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیں گے. آخر میں ترغیب کی ہے اور اول میں تصحیح نیت کی بات کی ہے. جو کام شروع کرو اچھی نیت لے کر کے کرو, اور جب ختم کرو تو کسی قسم کی اس میں گمراہی اور بدنیتی کا شائبہ نہ ہو, تب آخرت کی کامیابی ہمارے لیے مقدر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو علم اور اس کی روشنی, رسول کی سچی محبت, اولیاء کرام کی اچھی عقیدت سے آپ کے دلوں کو مزین فرما دے. یہی اصل مقصد تعلیم ہے. اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کرو کہ یہاں تک تم کو پہنچا دیا ہے. ان کی محبت اور عظمت اپنے دلوں میں قائم و دائم رکھو, ہمیشہ انشاءاللہ کامیاب رہو گے. وما علینا الا البلاغ. دو الفاتحہ. یاد نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم, جو کچھ بچوں نے پڑھا ہے ختم مواری شریف اس کو قبول فرما کر, جتنے حاضرین ہیں سب کی حاضریوں کو قبول فرما لے. یا اللہ اس ختم بخاری کی برکتیں ہر ایک کو عطا فرما, اس ادارے کو سدا بہار قائم و دائم رکھ, یہاں کے اساتذہ طلباء اراکین سب کو امن و عافیت عطا فرما.
آمین.
اور یہ جو اعمال خیر تلاوت حدیث پاک ہوا ہے، شیرینی اور قرآن مجید کی صورتیں پڑھی گئی ہیں، ان کو قبول فرما کر اس کا ثواب ہمارے عملوں کے لائق نہیں، اپنے کرم کے لائق عطا فرما، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کی بارگاہ والا جاہ میں نظر پہنچا، جمیع انبیاء اکرام رسل اعظام علیہم السلام، جمیع صحابہ کرام صحابیات اعظام آل اطہار ازواج مطہرات خلفاء راشدین تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین علماء مرشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ارواح طیبات کو اس کا ثواب پہنچانا، اس آستان مبارکہ پر جہاں پر ختم بخاری شریف، یہاں کے تمام مشائخ اعظام کو الہ العالمین اس کی برکتیں اور اس کا ثواب عطا فرما کر ان کے روحانی فیوض و برکات ہم سب کو عطا فرما، جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا، اس وقت جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے اہل خاندان جو ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے ہیں سب کو اس کا ثواب پہنچا، اور بالخصوص سیدنا امیر المومنین امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح پرخشوع کو اس کا ثواب، ان کا روحانی فیض سب کو عطا فرما، بالخصوص ان بچوں میں علم حدیث کی روشنی پیدا فرما، علم فقہ سے انہیں آشنائی عطا فرما، ان کے ماں باپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما، اس مدرسے کو قائم و دائم فرما، الہ العالمین ہمارے سید حامد اشرف صاحب علیل چل رہے ہیں، ان کے بھائی سید اشرف میاں، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کر صحت و سلامتی عطا فرما، آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.